وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء معدن، ومعدن التقوى قلوب العارفين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. ہمارے پیارے شیخ، شیخ العرب والعجم، عارف باللہ، رومی ثانی، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت والا نے معروم کی مثنوی کی شرح لکھی، اس کا بنگلہ میں بھی ترجمہ ہے نا. تو جس زمانے میں حضرت والا مثنوی کی شرح لکھ رہے تھے، صاحب ایک کام کریں، آپ ادھر آ جائیں ذرا، وہ ایک آپ سے درخواست کر رہا تھا، وہ زاویہ نگاہ ادھر ادھر پھرانا، ایک طرف مرکز ہو جائے گا، ذرا اس طرف مفتی صاحب کو ادھر کر دیں، ادھر آ جائیں، جزاک اللہ، نظر ایک طرف ہو جائے نا، جزاک، آپ آگے ہو جائیں، آپ آگے، اب مرکز ایک طرف ہو گیا. دیکھو بیٹا، آپ اس طرف بیٹھ جائیں، آپ اس طرف بیٹھ جائیں، ایک پاس. تو حضرت والا دام برکاتہ، تم جس زمانے میں مثنوی کی شرح لکھ رہے تھے، تو فرمایا کہ معرومی رحمت اللہ علیہ کے ایک شعر کی شرح اللہ تعالی نے مجھ کو خواب میں عطا فرمائی. اور وہ شعر یہ ہے کہ گرزے چاہے می کنی ہر روز خاک، اگر کوئی چاہ یعنی کنویں سے روزانہ مٹی نکالتا رہے. یہ فوج کہاں سے آ رہی ہے؟ اچھا، سب بیٹا ادھر ادھر چلے جا. ماشاء اللہ، وہ والا پنکھا چلا دینا، وہ پنکھا چلا دینا ادھر کا بھی پنکھا چلا دیں. یہ جو یہ لگایا یہ چلتا ہے؟ بجلی تو آج کچھ خراب ہے. اللہ، تو حضرت والا دام برکاتہم فرماتے ہیں کہ اس شعر کی شرح غرض چاہے می کنی ہر روز خاک، اگر کوئی کنویں سے چاہ سے کنویں سے روزانہ مٹی نکالتا رہے تو عاقبت اندر رسی در آب پاک، تو نتیجہ یہ ہوگا، انجام یہ ہوگا کہ صاف پانی تک، پاک پانی تک اس کی رسائی ہو جائے گی، پہنچ جائے گا. حضرت فرماتے ہیں کہ معرومی رحمت اللہ علیہ کے اس شعر کی شرح مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور وہ شرح یہ ہے کہ جب انسان کہیں کنواں کھودنا چاہتا ہے تو پہلے کنویں کے ماہر سے رابطہ کرتا ہے کہ کنواں کھودے کدھر، کیونکہ پانی کا ایک اصول ہے کہ پانی شمال سے جنوب کی طرف سفر کرتا ہے زیر زمین، زمین کے اندر. لہذا جب کسی گاؤں میں اگر کنواں نہ ہو تو وہ پڑوس کے گاؤں کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کنواں کدھر ہے، پھر اس کی لائن میں کنواں کھودتے ہیں. جہاں کنواں ہو اور میٹھا پانی ہو پھر اس کی لائن میں کنواں کھودا جاتا ہے. تو ماہر بتائے گا، اس ماہر سے رابطہ کریں گے، وہ کہے گا یہاں کنواں کھودو. اور جب کنویں کی کھدائی شروع ہوتی ہے تو شروع میں صرف سوکھی مٹی نکلتی ہے، اب یہ اس کے درجے ہیں. تو جو کنواں کھودنے والا ہے وہ کچھ مایوس ہوتا ہے، یار دیکھو میں محنت کر رہا ہوں پانی نہیں نکلا. کیونکہ ہر کام ابتدا کرتے ہی اس کی نفع یہ شروع نہیں ہو جاتا. جیسے کاروبار کا ایک اصول ہے ہمارے کراچی میں، کہتے ہیں کہ جب کوئی کاروبار شروع کیا جاتا ہے نا تو پہلے سال اپنی جیب سے دینا پڑتا ہے، اور دوسرے برس دوسرے سال نہ نفع نہ نقصان، نو پروفٹ نو لاس، برابر شرابر. پھر تیسرے برس تیسرے سال اس میں سے نفع آنا شروع ہوتا ہے. تو پتہ چلا ہر چیز کے لیے ایک وقت چاہیے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کوئی کام شروع کرے فوراً اس کا نتیجہ نکلا، ایک وقت ہے، اصول ہے، طریقہ ہے. اور اس بے اصولی کی وجہ سے رشوت شروع ہوئی. رشوت کے شروع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے بس میرا کام ابھی ہو جائے، یہی ہو جائے. ظاہر بات ہے ہر کام کا ایک وقت ہے، اور تجربہ یہی ہے کہ رشوت دینے کے باوجود کام اپنی مرضی سے نہیں ہوتا. جو رشوت دیتا ہے نا وہ کام اپنی مرضی سے اس کے نہیں ہوتا، تجربہ یہی ہے. اور صحیح طریقہ ہم اختیار کرتے نہیں ہیں. صحیح طریقہ کیا ہے کہ جس کام کو کرنا ہے، پہلے انسان رشوت کب دیتا ہے، ایک تو جلدی کرنا چاہتا ہے اور دوسری اپنے کام میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے، اس خامی کو چھپانے کے لیے وہ رشوت کا سہارا لیتا ہے. اگر اس خامی کو دور کرے، درست کرائے، اس میں تکلیف ہے، وہ تکلیف ہمیں گوارا نہیں ہے، پر ہم چاہتے ہیں ابھی کام ہو جائے اور ہمارے عیب چھپ جائے. اور کام اپنے وقت پر، اپنے ہی وقت پر ہوتا ہے. طریقہ کیا ہے؟ اپنی قانونی کاروائیاں، اپنے اصول، کام پورا کرے. اور جب گھر سے نکلنے کے لیے کام کے لیے، کتنی عجیب بات ہے، ہم کتنی دفعہ کام کے لیے گھر سے نکلتے ہیں لیکن دو رکعت صلاۃ الحاجات بھی نہیں پڑھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، امت کو سکھا دیا، دعا سکھا دی کہ دو رکعت پڑھ لو، اللہ سے مانگ لو، پھر نکلو. پھر انشاءاللہ وقت پر ہر کام ہو جائے گا. وقت سے پہلے ہو نہیں سکتا، اور وقت پر ہونے سے روک نہیں سکتا کوئی. جس کام کا وقت ہے اس سے پہلے ہو نہیں سکتا، اور وقت پر ہونے سے روک نہیں سکتا کوئی. اس لیے بجائے اس کے کہ حرام کا سہارا لے کر اللہ تعالی کو ناراض کر کے بنیادیں خراب کریں، جیسے ہم لوگ مکان بنواتے ہیں، اس مکان کی بنیاد میں ہماری جماعت کی نمازیں بھی ہوتی ہیں. یہ جماعت کی نمازیں چھوڑ دی، نماز فوت کر دی، اور مزدور کی مزدوری بھی ہوتی ہے. تو جس کی بنیاد میں ہماری جماعت کی نمازیں ہوں، ایک مظلوم کی مظلومیت بنیادوں میں ہو، کیا وہاں قرآن خوانی کرنے سے برکت آ جائے گی؟ اور پھر قرآن خوانی کرا کے پھر ٹی وی شروع کر دیا. تو برکت کیسے آئے گی؟ ہمارے پاکستان میں ایک رواج ہے، معلوم نہیں یہاں کا مجھے، کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا، میں نے مرشد فرمایا ہے کتنی عجیب بات ہے، انتقال جب مرتا ہے تو اس کے کینچی سے کپڑے کاٹے جاتے ہیں، اس کے کپڑے کینچی سے کاٹ کے اتارتے ہیں نا، اتر نہیں سکتے. پھر وہ کپڑے لوگ وہاں ہمارے پاکستان میں کیا کرتے ہیں کہ وہ کپڑے غریب کو یعنی صدقہ کرتے ہیں. پوچھو کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی اس میں مردے کی نحوست ہے، یہ ہمارے یہاں کا معاملہ ہے. تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ نحوست بڑی چالاک ہے، ہوشیار ہے، کہ مردے کے کپڑوں میں گھستی ہے، اگر اس کی جیب میں ٹکا رکھا ہو اس میں نہیں گھستی. صحیح ہے نا؟ یعنی نحوست کتنی ہوشیار ہے کہ کپڑے میں گھس رہی ہے، ٹکے میں نہیں گھس رہی، اور اگر اس کی جیب میں موبائل رکھا ہے اس میں بھی نہیں گھس رہی. تو کتنی چالاک ہے نا نحوست. تو پتہ یہ چلا کہ نحوست چلاک نہیں، چالاک ہم لوگ ہیں، ایسی گڑبڑ کرتے. تو میرے پیارے دوستو، ہر کام کا ایک وقت ہے، ایک اصول ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور اگر وہ کام نہیں ہو رہا تو شریعت نے ہمیں ایسے تو نہیں چھوڑا کہ اگر تمہارا کام نہیں ہو رہا تو تم کیا کرو، اپنی طرف سے اصول، پابندیاں، معاملات پورے کرو، کام نہیں ہو رہا صبر کرو. ہمارے پاس صبر کا راستہ ہے الحمدللہ، اور یہی وہ نعمت ہے کہ جس سے کافر غیر مسلم محروم ہے. مسلمان کو اللہ تعالی نے اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ اللہ اکبر، گویا کہ اس کے دکھے ہوئے دل، پریشان دل پر اللہ تعالی کی طرف سے وہ نور، وہ سکینہ اترتا ہے کہ جو اس کے دل کو چین اور قرار دے دیتا ہے. صبر ایسی بڑی نعمت اور چیز ہے. تو کوئی کام وقت سے پہلے ہو نہیں سکتا، اور وقت پر ہونے سے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. جب مومن کا عقیدہ اس مقدر پر ہے، پھر اس کو حکیم الامت کا جملہ فرماتے ہیں، اس کو مقدر ہونے کی کیا ضرورت ہے، پریشان تکدر کیوں لاتا ہے وہ جب مقدر پر ہے. لیکن ہم مکلف ہیں اس بات پر کوئی کام خلاف شریعت اور خلاف مولا نہ کریں. تو میرے پیارے دوستو، اب وہ جو مٹی نکالنا شروع کی کنویں سے، تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ جلدی سے پانی آ جائے، اور ایسا ظاہر بات ہے دنیا کا کام، ہر کام اصول سے. دیکھیں نا، کوئی کھانا جلدی پکا دو، بھائی وقت ہی ہے، چلو پریشر کوکر بھی لگا لیں گے، پھر بھی وقت پر ہی پکے گا نا. تو پتہ چلا ہر کام کا ایک اصول ہے. اب وہ مٹی نکالتا ہے، مایوسی ہوتی ہے، ماہر کو کہتا ہے دیکھو یہ دیکھو مٹی نکال کر، گھبراؤ مت، یہ پہلا اسٹیج ہے کنویں کی کھدائی کا. دوسرا اسٹیج آتا ہے کہ وہ مٹی تھوڑی گیلی ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے دیکھو مٹی کا گیلا ہونا اس بات پر علامت ہے، دلالت کرتا ہے، اس بات کی علامت ہے کہ نیچے پانی ہے، ابھی تو مٹی گیلی ہو گئی. اب وہ اس سے کنواں کھودنے والے کو بھی ہوتی ہے، کہتے ہاں واقعی دیکھو پہلے سوکھی مٹی تھی اب گیلی ہو گئی. اب وہ محنت کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدھا کیچڑ یعنی آدھا پانی اور آدھی مٹی. اب اس کو اور خوشی ہوتی ہے، ماہر کہتا ہے شاباش، ہمت کرو، آگے بڑھو. پھر ایک درجہ یہ آتا ہے کہ 95% پانی اور 5-10% مٹی، مٹی والا پانی، خاک آلود، اور جس کو گدلا پانی بولتے ہیں اردو زبان میں. اب وہ جو جس گاؤں میں صاف پانی کا ایک کنواں بھی نہ ہو، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ وہ اس پر بھی مست ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو اب ہماری منزل مل گئی، چلو بھائی خوشیاں مناتے ہیں. ماہر کہتا ہے نہیں، تمہاری منزل یہ پانی نہیں ہے، تھوڑی سی محنت اور کرو، چند فٹ نیچے اور چلے جاؤ، تمہیں صاف پانی ملے گا. کہتے اس سے زیادہ صاف کیا چاہیے، پورے گاؤں میں ایسا پانی بھی نہیں ہے، کہاں دور سے لے کر آنا پڑتا ہے. وہ ماہر کہتا ہے نہیں، ابھی محنت کی ضرورت ہے، کرو تھوڑی سی محنت, چند فٹ کی بات ہے, جہاں تم نے اتنے فٹ محنت کر لی چند فٹ محنت اور کر لو. اب وہاں پر جو بات مانتا ہے تھوڑی محنت اور کرتا ہے, نتیجہ یہی. امام رومی فرماتے ہیں عاقبت اندر رسی در آب پاک. اب اس کو جو بالکل صاف ایسا پانی جس میں ایک فیصد بھی مٹی نہیں, صاف شفاف, کہتے ہیں پیور واٹر, صاف پانی پا جاتا ہے وہ. اب میرے پیارے مرشد, میرے شیخ دامت مکاتم فرماتے ہیں, فرماتے ہیں جس طرح سے کوئی اگر کنواں چاہے اپنے گاؤں کے اندر علاقے کے اندر ماہر سے رابطہ کرتا ہے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات پر عمل کر کے اور اس کی رہنمائی اور رہبری سے اور گائیڈنس سے وہ گاؤں والے صاف پانی کا کنواں پا جاتے ہیں. فرماتے ہیں اسی طرح سے اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کا کنواں کھودنے کے لیے کسی کو اپنا شیخ, اپنا مرشد اور رہبر بنا. یہ مرشدین, یہ پیر طریقت, یہ رہبر, یہ اللہ والے, یہ اس چیز کے ماہر ہوتے ہیں, اور ان کو مہارت اس لیے ملتی ہے کہ یہ ماہر کی صحبت میں رہے ہوتے ہیں. دیکھیے آپ, ہمارے ہاں جو کمپنیز ہیں, آفیسز وغیرہ ہیں, آفس سے نکلتے ہیں پوچھتے ہیں جی آپ کا تجربہ کتنا ہے. بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ڈگری ہولڈر ڈگری رکھنے والے سے زیادہ تجربہ کار آدمی کو رکھ لیتے ہیں, تجربے کو فوقیت دیتے ہیں اور اہمیت دیتے ہیں, اور جس ڈگری ہولڈر ڈگری والے کے ساتھ تجربہ بھی ہو اس کو کیا ترجیح دیتے ہیں کہ جی تجربہ ہے اس کا. تو میرے پیارے دوستو, اسی طرح سے جو لوگ اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کی بات پر عمل کر کے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق پیدا کر لیتے ہیں, پھر نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر اپنا فضل فرما دیں تو دوسرے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اس کا انتخاب فرما لیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہے. کوئی یہ چاہے کہ میں ایسا دین کا کام کروں لوگ مجھ سے سیکھیں, تو در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھیجنے والے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی شیخ بھی چاہے کہ میں اپنے کسی خلیفہ سے یا اپنی اولاد سے کام کرا لوں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے میرے دوست. جیسا دنیا نے ایسا ایسا تماشا دیکھا کہ جن لوگوں نے بڑی محنت کی اور بہت مشقت کی, بہت کچھ کیا, اللہ تعالیٰ نے کم محنت کرنے والوں کو اس سے زیادہ دے دی. بس اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت, یہ میرے پیارے دوستوں وہ چیز ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل اور رحمت کو مانگتے رہو, اور دین کا کام کرنے میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت یہی شامل حال ہو تب کام بنتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے کہ میں نے کس سے کام لینا ہے کس سے نہیں. عمارت بنا لے, بڑے بڑے سائن بورڈ لگا لے, بڑا شاندار وزٹنگ کارڈ بنا لے, لیکن جس سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لیتے ہیں یہ انہی کی طرف سے ہے, وہ چنتے ہیں. میرے مرشد, میرے شیخ دعوت برکاتہم یہ شعر بہت پڑا کرتے ہیں, نہ ہر سی نرا رازدانی دہن, نہ ہر دید را دید بانی دہن. ہر سینے کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے راز نہیں عطا فرماتا, اور ہر آنکھ کو دوسروں کی رہنمائی کے لیے اس کا انتخاب نہیں فرماتا. نہ ہر گوہرے درت تاشد, ہر موتی کو اللہ تعالیٰ, ہر موتی بادشاہ کے تاج میں نہیں لگتا. ہر مانک بادشاہ کے تاج میں نہیں لگتا, اور نہ ہر مرسل اہل معراج شد, ہر رسول کو اللہ تعالیٰ معراج پر نہیں بلاتے. برائے سر انجام کار ثواب, یکے از ہزارہ شود انتخاب. اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے ہزاروں میں سے ایک کا انتخاب فرماتا ہے. یہ ان کی طرف سے ہے کہ کس کو کس پر اپنا فضل اور مہربانی فرما دے. لیکن وہ اپنا اصول سے لگا رہے کہ صحبت شیخ. میرے مرشد ایک بات فرماتے ہیں, سبحان اللہ, عجیب بات یاد آئی, آپ کا بچہ کدھر ہے؟ وہ چلا گیا. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ تم اگر اپنی اولاد کو حافظ بنانا چاہتے ہو نا تو حافظوں کی خدمت کرو, اگر اپنی اولاد کو عالم بنانا چاہتے ہو علماء کی خدمت کرو. اور فرمایا کہ اگر تم دین کی خدمت کرنا چاہتے ہو اور اپنی اولاد کو دین کی خدمت میں لگانا چاہتے ہو تو اللہ والوں کی خدمت کرو. تو اللہ تعالیٰ کا یہ انتخاب ہوتا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں بڑے عالم ہوتے ہیں لیکن درس نہیں دے سکتے, پڑھا نہیں سکتے, بڑے قاری ہوتے ہیں لیکن کسی کو قاری بنا نہیں سکتے. لازمہ نسبت بہت اونچے درجے کی ہوتی ہے, متعدی نہیں کر سکتے اس کو, یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے. بڑے آدمی کا بیٹا, بڑے آدمی کا بیٹا بالکل نالائق نکل آتا ہے اور کسان کا بیٹا وزیر بن جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تقسیم ہے میرے پیارے دوستو, اور اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور اس ملک کے عظمت کی وہ چیزیں ہیں جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. زادہ آزر خلیل اللہ ہو اور کنعان نوح کا گمراہ ہو, اہلیہ لوط نبی ہو کافرہ, زوجہ فرعون ہوئے طاہرہ. کعبے میں پیدا کرے زندیق کو اور لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو, دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر, مندر کو کہتے ہیں دیر, دیر کو مسجد کرے مسجد کو غیر, غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر. عقل سے برتر ہے خدائی تیری, فہم سے بالا ہے خدائی تیری. میرے مرشد نے سنایا کہ یعنی غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر, کیسا عجیب معاملہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل, کاتب وحی سے وحی لکھوا رہے ہیں. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة, آگے تک. ثم انشأنا خلقا آخر, یہاں پہنچے اس کی زبان سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین. آپ نے فرمایا یہی لکھو. اب کاتب کا دماغ یہ ہوا لو جی مجھ پر بھی وحی نازل ہو رہی ہے. در حقیقت وہ فیض نبوت تھا, اس آئینے نبوت سے جو عکس پڑا اس کے قلب پر تو وہ زبان سے جاری ہو گیا, اور اس نے اس آئینے کے عکس کو اپنی طرف نسبت کی کہ نہیں میرا کمال ہے. نتیجہ یہ ہوا مرتد ہو گیا. وحشی غلام تھے, نیزہ پھینکنے کے ماہر تھے. احد کے موقع پر حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت حمزہ کے ساتھ یہ معاملہ کہ ان کو مسلح کیا گیا, یعنی ناک کان وغیرہ کاٹ دیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم ہوا اپنے چچا کی شہادت اس مظلومانہ انداز سے کہ آپ نے قسم کھائی کہ واللہ میں 70 کافروں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کروں گا. میرے مرشد فرماتے کہ مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ نے اپنی معرف القرآن تفسیر کے اندر لکھا اس بات کو. آیت نازل ہوئی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا, انتقام لے دو, شریعت نے اجازت دی, لو انتقام. لیکن اس کا ایک اصول بتا دیا، قاعدہ بتا دیا کہ بھی مسلی ماں کہ تم بھی، یعنی اگر کسی نے تھپڑ مارا تو تھپڑ مار سکتے، اگر الو بولا الو بول سکتے، لیکن میرے مرشد فرماتے مزہ نہیں آتا. اس نے مجھے الو کہا تو میں اس کو الو بھی بولوں گا، کہوں گا تو الو، اپنا الو اپنا باپ الو، تو الو تیرا باپ الو تیرا دادا الو، تب تک مزہ نہیں آئے گا نا. پابند بنا دیا لیکن کہ نہیں بمثلی ما عوقبتم بھی، اتنا انتقام لو جتنا تمہیں تکلیف پہنچی. لہذا فرمایا کہ اگر کوئی مان لو 40 ڈگری کی 40 کی پاور سے، ایک مثال ہے ایک پیمانہ ہو کہ 40 کی رفتار سے تھپڑ مارے تو اسی 40 کی رفتار سے تھپڑ مارنے کی اجازت، 41 ہو جائے گا تو ظالم ہو جائے گا. لیکن انبیاء علیہ السلام کی تربیت اللہ تعالیٰ براہ راست فرماتے ہیں. اب وہ مقام تربیت دیکھیے، فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر آپ صبر فرما لیں تو یہ خیر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا، قسم کا کفارہ دیا. اس صبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ وحشی کے لیے وحی نازل ہو رہی ہے کہ آپ ان کو اسلام کی دعوت دیجئے، غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر، دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر، غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وحشی کے پاس اسلام کی دعوت بھیجی، وہ حیران ہو گئے کہ آپ کا اسلام تو کہتا ہے کہ ان من قتل او اشرک او زنا یضاف لہ العذاب، کہ جس نے قتل کیا شرک کیا زنا کیا اس کے لیے تو مضاعذات جو ہے دگنا ہوگا. اور وقت فالتو ذالک کلا، میں نے تو یہ سارے کام کیے، فکیف تدعونی الی دینک، مجھے اپنے دین پر آپ کیسے بلا رہے ہیں؟ میرے مرشد فرماتے چونکہ آسمانوں سے فیصلے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتظر، آیت نازل ہو رہی ہے الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لیا ہے اور عمل صالح کرتے رہے. یہ آیت بھیجی، کہتے بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ہذا شرط شدید، یہ بڑی کڑی شرط ہے، ساری زندگی عمل صالح کرتے رہو. لعلی لا اقدر علی، شاید کہ میں اس پر قدرت نہیں رکھتا. میرے شیخ فرماتے دیکھو کیسے نخرے ہو رہے ہیں، لیکن ان کے فیصلے آسمان پر ہو رہے ہیں. آیت نازل ہوئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیں گے سوائے شرک کے. یہ آیت بھیجی، کہتے ہرانی بادو فی شباتن، ابھی مجھے کچھ ڈاؤٹ ہے، ابھی اللہ کی محبت اور معرفت کا پورا راز آؤٹ نہیں ہوا. لا ادری یغفر لی املا، میں نہیں جانتا کہ یہ مغفرت میرے لیے ہے بھی کہ نہیں. لا ادری، اب آیت نازل ہو رہی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہو ہو الغفور الرحیم. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کو سے آپ کو اتنی خوشی ہوئی کہ فرمائے کہ ما احب ان لی الدنیا بهذه الايه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ دنیا میں اس آیت سے ما احب، مجھے کچھ پسند نہیں ہے اس آیت کے مقابلے میں. کہ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالی کی رحمت کا آبشار ہے، موسلادھار بارش کی طرح برسنے والی رحمت ہے. کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے یا عبادی، میرے بندوں سے، سبحان اللہ. میرے شیخ فرماتے ہیں کفر کرنے والا شرک کرنے والا گناہ کرنے والا، لیکن اللہ تعالی کی محبت دیکھو، سب کو فرما رہے میرا بندہ، یا نسبتی لگا دیا کہ ہے کر نالائکی کا کام کر رہے لیکن ہے تو میرا. اور اگر ہے میرا اگر کوئی نالائکی کی حرکت کر رہا ہے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ رہا, الذین اسرفوا علی انفسہم اپنا ہی بگاڑ رہا ہے اپنی جان پر ظالم ظلم کر رہا ہے, ہمارا کچھ نہیں بگاڑ رہا یہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے. لیکن سبحان اللہ رحمت دیکھیے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو مایوس مت ہو. میرے شیخ فرماتے ہیں اتنا کرم فرما دیا اپنی رحمت کا امیدوار بنانے کے لیے جہنم کا ڈنڈا مجھے دکھا دیا کہ نالائق اگر مجھ سے نا امید ہوا جہنم بھیج دوں گا, مانگ ہم سے. کیا شفقت ہے باپ کی کہ بیٹا نہ مانگے تو پٹائی ہو رہی ہے اور مانگنے پر باپ خوش ہو رہا ہے. تو امیدوار بننے پر رحمت پر مانگنے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, اور جو رحمت سے نا امید ہو اس سے ناراض ہو رہے ہیں. کیا شفقت ہے اللہ اکبر, ربا کی شفقت کا کیا عالم ہے. اور فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, حضرت فرماتے کہ دیکھو ایک انا کی تاکید, پھر جملہ اسمیہ دوسری تاکید ہو گئی, الف لام الذنوب کا الف لام لگا کر گویا ایک تاکید اور کر دی کہ تمام گناہ, اور پھر آگے موقت جمیا سے اور موقت کر دیا, چار چار تاکید ہے. کیا رحمت اور مغفرت ہے, کیا رحمت کا بے حساب خزانہ ہے اس پہ. اور پھر آگے فرما بھی دیا, علت بتا دی, ارے میاں تم ہماری بخشش کی بات کرتے ہو, ہم تو ہیں ہی بخشنے والے اور بخشتے اس لیے اپنی شان رحمت کی وجہ سے. انہ ہو الغفور الرحیم, ہم غفور اس لیے بخشتے اس لیے اپنی رحمت کی وجہ سے. سبحان اللہ, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرحت اور خوشی کا تو یہ عالم ہوا, ادھر وحشی کے پاس آیت پہنچی تو فرماتے کہ نعمہ ہادا, بہترین ہے یہ تو بھائی, ہمارے لیے تو خوشخبری آ گئی, فجا و اسلم, آئے اور مسلمان ہو گئے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت وحشی سے رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحشی جب میں تم کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں, تم میرے سامنے مت آیا کرو. لہذا اور مومن کا یہ عالم ہوتا ہے, ایمان لاتے ہی اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جوش مارتی ہے. لہذا یہ اپنے دل پر جبر کر کے ساری آپ کی حیات مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ شریف سے باہر رہے, اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھر زمانے میں پھر دوبارہ مدینہ شریف میں آئے, اور فرماتے کہ مجھے غم لگا ہوا تھا کہ ہائے میری کس نالائق حرکت کی جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکدر ہوا, تکلیف پہنچی. فرماتے اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا, یبدل اللہ سیئات حسنات کا بھی انتظام فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ برائی کو نیکی سے بدل دیتے ہیں. مسلمہ کذاب, نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا زندگی آپ کی زندگی میں حیات کے اندر ہی کہ آدھی میری آدھی آپ کی, نصف لی و نصف لک, ففٹی ففٹی کر لیں. تو اب اس نے جو اس کے سرکوبی کے لیے حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جس میں یہ شامل تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز دلا دیا کہ مسلمہ کو نیزہ پھینک کر انہوں نے ہلاک کیا. علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میرے شیخ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ قتلت فی جاہلیت خیر الناس, کہ میں نے اپنی جاہلیت کے زمانے میں ایک بہترین انسان کو قتل کیا, اور وقتلت فی اسلامی شر الناس, اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ فضل فرما دیا کہ اسلام کے زمانے میں بدترین انسان کو میرے ہاتھوں سے قتل کر. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظار. سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں, آہ گاہ ملنے کی وہ خود آپ ہی بدلاتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے حسن کا انتظام ہوتا ہے, عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. تو میرے پیارے دوستوں, شیخ کا انتخاب اور دین کا کام کس سے ہوگا, ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں, پھر اللہ تعالیٰ, اور اگر مان لوں مجھ سے دین کا کام نہیں ہو رہا تو کیا میں سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاؤں؟ ارے میاں جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ چپک جائے, دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ کہ جب ابراہیم علیہ السلام دیوار بلند فرما رہے تھے ان کے ساتھ اسماعیل علیہ گھر کی اسماعیل علیہ السلام بھی تھے. مفسرین فرماتے اسماعیل علیہ السلام اس وقت چھوٹے تھے. اصل بنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے, تعمیر اصل ابراہیم علیہ السلام کی. تو اسماعیل علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ فرمایا سب اس وجہ سے کہ کانا معین اللہ, وہ ان کے مددگار تھے. تو دیکھیے معین ہونے کی معاونت کا یہ ہوا کہ اصل کے ساتھ معاون بھی شامل ہو گیا. دنیا میں ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہر آدمی تقریر کرے, ہر آدمی محتمم ہو جائے, ہر آدمی مدرس ہو جائے, ہر آدمی پڑھائے, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. لہذا کام کرنے والوں کے ساتھ معاونت کرے. اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ معاونت کے تین طریقے ہیں, اپنا مال لگائے, مال دے, یہ انصار مالیہ ہو گئے, جن کو اللہ نے مال دیا وہ مال دے. اور اگر ایک ٹکا لگا سکتے ہیں تو اس کو بھی, یہ نہ کہے کہ کیا ٹکے کی بات ہے, ایک ٹکا بھی گھر ہے اپنا, ایک نالا بھی بس ہے اپنا, ایک نالا بھی گھر پہنچے وہاں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس ہے اپنا ایک نالا بھی گھر پہنچے وہاں, گرچے کرتے ہیں بہت سے نالا و فریاد. ارے ایک ٹکا بھی اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں قبول فرما لے تو وہ ایک ٹکا جو مقبول ہو جائے, قبول ہو جائے, وہ ایک کروڑ ٹکے سے اچھا ہے جو غیر مقبول ہو. اس لیے یہ نہ دیکھے کہ جی میں ایک ٹکا دے کر میرا ایک ٹکے سے کیا ہوگا. ارے ایک ایک مل کر ہی سو بنتے ہیں, ایک ایک قطرہ مل کر پورا گلاس ہو جاتا ہے. لہذا یہ نہ دیکھے. اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھے کہ جب مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں میں غریب ہوں. تو میرے پیارے دوستو غریبی بھائی مانا تو ہے کہ اس وقت مال نہیں ہے, لیکن مال خرچ کرنے میں کوئی غریبی نہیں ہے. کتنے روپے کی چائے ہم لوگ روزانہ پی جاتے ہیں, کتنے روپے کے پان روزانہ کھا لیتے ہیں. اگر دس پان کھاتے ہیں ایک پان کا پیسہ اللہ کے راستے میں دے دیں, نو کھا لے ایک نہ کھائے, دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اور پتہ نہیں لوگ یہاں کیا چیز کھانا پسند کرتے ہیں, مجھے خیر معلوم نہیں. سگریٹیں کتنی پیتے ہیں, سگریٹ کے تو عاشق ہیں. ایک پیسہ سگریٹ کا اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتا. کتنی چائے یا کتنی اپنی پسندیدہ چیزیں مرغوبات کھاتا ہے دن بھر میں, دس کھاتا ہے تو دس میں سے ایک کا پیسہ دے دے, تو حصہ تو لگ گیا نا. اور عجیب بات یہ کہ غریب ہے لیکن سگریٹ پوری پیے گا, غریب ہے پان مسالہ پورا کھائے گا, اور غریب بھی ہے بھائی. غریب ہو تو چھوڑ دو نا, نہ کھاؤ, لیکن نہیں چھوڑیں گے. میرے کراچی کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب میرے آنا شروع ہے, وہ روزانہ وہاں ہماری جو چیزیں ملتی ہیں وہاں کا بتا دو, گٹکا یا بھی ملتا ہوگا؟
نہیں
ملتا, گٹکا گل نام ہے اس کا.
اچھا
ہاں, بہرحال اس قسم کی چیزیں, گٹکا, پان پراگ, سالیا, سپاری, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. تو روزانہ 500 روپے کی جناب کھاتے, 500 روپے کی روزانہ. تو میں نے حساب لگایا 10 دن کے 5,000, مہینے کے 15,000. 15,000 روپے کی وہ صرف یہ خرافات کھانا. بھائی یہ کہاں سے غریب ہوا جو 15,000 روپے کا یہ مال اڑا لے, وہ کہاں سے غریب ہے؟ اللہ کی شان, آنا جانا ہوا, ہمارے بزرگوں کی برکت ہے, انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا, 15,000 روپے بچ گئے. میں نے ان کو ایک واقعہ سنایا, میں نے ان کو ایک بات بتائی. میں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا بڑی سعادت ملی کہ تمہارے 15,000 روپے بچ رہے ہیں, لیکن میں نے کہا تم شیطان اور نفس کو خوش نہ کرنا. میں یہ نہیں کہتا تم 15,000 تھوڑے سے ہی پیسے صحیح, 3,000 ہی صحیح, لیکن اللہ کے راستے میں لگایا کرو. اور جس طرح تم 500 روزانہ خرچ کرتے ہو, 100 روپیہ روزانہ دے دو, 3,000 ہو جائیں گے. یاد آیا حضرت والا نے واقعہ سنایا تھا کہ ایک افیم چیتا, افیون پینے والا, افیون کھانے والا, حضرت قطب العالم مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گیا. دیہاتی سیدھا سادہ سا آدمی تھا, حضرت سے بیعت ہوا, حضرت نے بیعت فرمایا. اب وہ کیا کہہ رہے حضرت سے, ارے مولوی پیر کو سچی بات بتانی چاہیے. سچ بتاتا ہوں میں افیون کھاتا ہوں. حضرت نے فرمایا کتنی کھاتا ہے؟ اس نے گولی بنائی اور حضرت کے ہاتھ پہ رکھ دی. حضرت نے اس میں سے تھوڑی سی نکالی اور فرمایا اتنی کھا لیا کر. اور نے کہا مولوی میں سمجھ گیا تو کیا چاہتا ہے، تو میری تھوڑی تھوڑی چھڑوائے گا. سن لے مولوی، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد افیون نہیں کھاؤں گا. بس حضرت خاموش، اس کا صدق، اس کا اخلاص، اس کا جذبہ، حضرت خاموش. وہ چلا گیا، تقریباً دو تین مہینے گزر گئے، پھر نہیں آیا، پلٹ کے نہیں آیا. دو تین مہینے بعد آیا، آ گیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاتھ جوڑ لیے، مولوی تو بھی کہتا ہوا کیسا بے وفا ہے، پیر کو پوچھا تک نہیں، تین مہینے سے خبر تک نہ لی، مجھے معاف کر دے. سادہ سا آدمی کہا مولوی بات یہ ہے کہ میں نے افیون چھوڑ دی تھی، بیمار ہو گیا تھا اس لیے آ نہیں سکا، مجھے معاف کر دے. سیدھا سادہ آدمی. حضرت نے فرمایا بھائی تیرا اخلاص، معاف کیا. پھر اس نے جیب سے کچھ پیسے نکالے، کہا مولوی یہ ہدیہ لے لے، تیرے لیے ہدیہ. یہ ہمارے بزرگوں کا عجیب اخلاص تھا کہ اس غریب کی اتنی اخلاص تھا. حضرت فرمایا اچھا لے لی، قبول فرما لیا. اور یہ وہ لوگ تھے جو بادشاہوں سے بھی نذرانہ ہدیہ نہیں لیتے تھے. حضرت نے قبول فرما لیا، لے لیا. اب اس کو کہتا ہے مولوی پوچھے گا نہیں یہ کیا ہے، کہاں سے لایا پیسہ. حضرت دیکھ رہے ظالم کی باتیں دیکھو. فرمایا اچھا بھائی بتا کیسا پیسہ ہے. کہا مولوی میں روزانہ دو پیسے کی افیون کھاتا تھا، میں نے افیون چھوڑ دی، پیسہ بچ گیا. میرے نفس نے کہا واہ تیرے تو بڑے مزے آ گئے، روزانہ دو پیسے بچیں گے. میں نے کہا سن لے بے، تیرے پیسے نہیں بچنے دوں گا، یہ پیسے اپنے پیر کو دوں گا جس کی برکت سے افیون چھوڑی ہے. کہا مولوی یہ پیسہ ہے یہ. کیا اخلاص، کیا محبت، کیا سادگی، اللہ اکبر. ایسے بھی لوگ تو اللہ تعالیٰ، یعنی کتنی عجیب باتیں ہیں. ہم چائے پیتے ہیں، پان مسالہ کھاتے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، وہاں پر ہم غریب نہیں ہیں. بھائی غریب ہے تو اس کے بعد چائے کا پیسہ بھی نہ ہو. ان فلموں کے بھی پیسے ہیں، گھومنے ہر قسم کی عیاشی کے لیے پیسہ ہے، لیکن جہاں دین پر خرچ کرنے کی بات ہے میں تو غریب ہوں. تو میرے پیارے دوستو یاد رکھیے گا، مال خرچ کرنے میں امیری غریبی کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس کی جتنی وسعتوں کو خرچ کرے. اگر کسی کی ایک ٹکے کی ہے ایک ٹکا دے دے، کسی کی ایک لاکھ ٹکے کی ہے تو وہ اگر دس ٹکا دیتا ہے تو یہ اس کی حیثیت کے موافق نہیں ہے. یعنی گویا جس کی جتنی حیثیت ہے اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرے. اس میں چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، یہ جذبہ، خرچ کرنے کا جذبہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اب اپنی حیثیت ہو، جی روزانہ نہیں دے سکتا، ہر دوسرے دن ایک ٹکا دے دے تو مہینے کے پندرہ ٹکے ہو گئے، اللہ کے راستے میں کتنی بڑی نعمت. آپ کے چائے کتنے ٹکے کی ملتی ہے ہوٹلوں پہ؟ پانچ ٹکا کی. اب لوگ چائے بھی اور پان کتنے کا ملتا ہوگا؟ چار ٹکا. جس میں بابا ڈالا ہو وہ چار کا ہوتا ہے، وہ زیادہ کیا ہے. راجا جانی اور بابا وہ کھاتے ہیں چار ٹکا پانچ ٹکا. اگر مان لو دس پان کھاتے ہیں تو ایک پان کا پیسہ اللہ کے راستے میں دے دیں. دیکھیے نا ممکن ہے کہ نہیں. یعنی میں ایک وہ صورت بتا رہا ہوں کہ جس سے ہمیں محرومی نہ ہو، دین کے کسی کام میں لگا دے. تو اس سے یعنی میں یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ اس سے ہم اللہ کو یہ دکھائیں کہ اللہ میں بھی آپ کے دین کی تھوڑی تڑپ رکھتا ہوں، میں اس سے زیادہ ہوتا میں زیادہ دیتا. لہذا غریبی عذر نہیں ہے مال خرچ کرنے میں، یہ عذر نہیں ہے، خرچ کر سکتا ہے. اور اس کا طریقہ تو ایک ہے انصار مالی، یہ دین کے کام میں معاونت کے طریقے عرض کر رہا تھا، مال اپنی حیثیت کے موافق ایک ٹکا دو ٹکا جو بھی ہے. دوسرا ہے چلو مان لو مال ہے ہی نہیں بیچارے کے پاس. اب کیا دوسری صورت ہے, میری مسجد میں ایک صاحب آئے, بولے اول صاحب میں غریب آدمی ہوں لیکن میرا ایک جذبہ ہے میں دین کے کچھ کام کروں, کچھ خدمت کروں, اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو مجھے بتائیے. میں نے اس سے پوچھا تم کیا کر سکتے ہو, بولے اول صاحب پیسے تو میرے پاس نہیں ہوتے, گنجائش نہیں ہے, لیکن جان ہے کوئی کام ہو سیمنٹ ویمنٹ اٹھا کے یہ کام کر لوں گا. میں نے کہا واہ ماشاء اللہ, تو دیکھیے غریب ہے پیسہ نہیں ہے لیکن جان دے رہا ہے نا. تو دین کے کام میں مدد کرنے والے کی دوسری قسم اپنی جان لگا دی, اور یہ بھی انصار ہے, انصار میں سے ہو گیا. مان لو کانگڑی ہو گیا بالکل پھسٹی ہے, اس کے بھی قابل نہیں رہا کہ جان بھی نہیں لگا سکتا. تو میرے مرشد دعوت برکاتہم فرماتے ہیں دعا تو کر سکتا ہے کہ اللہ یہ دین کا کام کرنے والا ہے اس کو برکت فرما, اس کی مدد فرما, مجھے توفیق عطا فرما. تو فرما رہے یہ انصار دعائیہ بن گیا, انصار مالیہ بدنیہ دعائیہ, مال بدن جسم جان دینے والے اور دعا کرنے والے. تو کام کرنے والوں کے ساتھ لگ جائے, جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ لگ جائے, جہاں ہو جائیں گے یہ بھی وہیں چلا جائے گا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام معاونت فرما رہے تھے, اس معاونت کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا فرما کر ان کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دیا. تو پتہ ہی چلا کہ دین کا کام ہر آدمی نہیں کرے گا, لیکن ہر آدمی دین کا کام اس طرح کر سکتا ہے کہ کرنے والوں کے ساتھ جڑ جائے. تو جہاں اصل جائے گا وہیں اس کا معاون بھی چل جائے گا. پھر اللہ کے لیے کیا تعجب ہے, میرے شیخ دامت برکاتہم اپنے شیخ کی خدمت 17 برس حضرت کی خدمت کی, حضرت شاہ عبد المعین صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ کی 17 برس تقریبا دن و رات. کیا کام تھا, حضرت کے پیر دبانا, سر میں تیل مالش کرنا, حضرت کے کپڑے دھونا, یہ کام, حضرت کا اشرفی تیل بنانا, حضرت کی کتابیں کوئی بات کوئی وہ نوٹ کرنا, یہ کام تھا. اللہ تعالی نے کیا شرف عطا فرمایا, اللہ کی شان. صاحب ادھر آ جائیے, تو حضرت والا دعوت پہ کہا تم خدمت میں شیخ کے لگے ہوئے, کپڑے دھو رہے ہیں, پیر دبا رہے ہیں, سر میں تیل کی مالش فرما رہے ہیں. اور حضرت فرماتے جب میں حضرت کے سر میں تیل مالش کرتا تھا تو میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ میرا شیخ دس پڑھا کر دین کا کام کر کے تھک گئے ہیں, میں سر میں تیل کی مالش کر رہا ہوں, جب یہ ان کا دماغ تازہ دم ہو دین کے کام میں لگے تو اللہ میرا بھی حصہ لگا دیجیے. تو پتہ ہی چلا دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ معاملت کرنا اصل کے ساتھ چلا جائے گا معاونت کی برکت سے. اور دلیل وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ, اسماعیل علیہ السلام کانا معین لہو, اللہ مالوسی فرماتے معین تھے مددگار تھے, اللہ تعالی نے اصل کے ساتھ فرما دیا. اور میرے مرشد نے سنایا کہ تیل مالش پر یاد آیا کہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں, حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ حکیم الامت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ تیل مالش کرتے تھے. فرمایا کہ حضرت حکیم الامت کی مجلس ظہر سے عصر تک ہوتی تھی, اور حضرت پوری مجلس اس وقت میں کھڑے ہو کر سر پر تیل مالش کرتے تھے. اور فرمایا کہ حضرت پھلپوری نے مجھے سنایا, میرے شیخ فرماتے ہیں اور میں نے حضرت سے سنا, فرمایا جب وقت ہوتا تھا تو حکیم الامت ایسے ایسے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے اور یوں دیکھ کر فرماتے تھے ماشاء اللہ, یعنی گویا سارا تیل خشک کر دیا. ایک مرتبہ حضرت بمبئی تشریف لے گئے, کسی صاحب نے کہا حضرت اجازت ہو میں سر پہ تیل لگا دوں, فرمایا لگا دیجیے. اچھا بھائی, تو حضرت کے سر پر تیل مالش کرنے لگے تو یہاں یہاں کیے جا رہے تھے, اور مالش کا اصول ہے کہ ادھر ادھر, اور بعضوں کو تو ذوق ہوتا ہے کہ مالش نہیں ہوتی, وہ سر پر ہتھوڑے برساتے ہیں دن 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 دن, ڈھول پیٹ رہے ہوتے ہیں پورا. بعضوں کا عجیب ذوق ہوتا ہے, یہ مالش نہیں ہے, یہ تو مارنا ہے. اور وہ جناب یہاں کرنے کے بجائے ادھر کرنے لگے. حضرت والا نے ہنس کر فرمایا, ارے میاں بمبئی والوں کا دماغ ادھر ہوتا ہے کیا؟ کیونکہ دماغ ادھر ہے نا, تو ادھر جیسا ہو بھائی, ہر ایک کا اصل میں ذوق ہوتا ہے. کسی کو ڈنڈے ہی کھانے سے مزہ آتا ہے. کیونکہ شاگردوں نے ایسی ایک قاری صاحب کا حضرت نے سنا ہے کہ ایک قاری صاحب تھے تو حج کو گئے, جب واپس آئے, اچھا وہ ان کی عادت تھی کہ شاگرد خدمت کرتے تھے کرواتے تھے خیر, جب حج سے واپس آئے تو شاگردوں نے کہا حضرت قاری صاحب استاد جی آپ نے تو ہمارے لیے بہت دعائیں کی. کہا ظالموں تمہارے لیے بد دعائیں کی ہیں میں نے. استاد جی کیوں؟ کہا یہ تم نے دبا دبا کے عادی بنا دیا تھا نا, اب وہاں نیند ہی نہیں آتی تھی, بد دعائیں دیتا تھا تمہیں. تو میں حضرت پھلپوری کی بات سنا رہا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت کا قنوج کا سفر تھا ہندوستان کے شہر میں, اور حضرت کی گھر والی حکیم الامت کی گھر والی ان کے علاج کے سلسلے میں حضرت تشریف لے جا رہے تھے. کچھ علماء کچھ خواص نے حضرت سے اجازت طلب کی کہ اگر جاتے ہو تو ہم اپنے رہنے کا انتظام اپنے کھانے کا انتظام کر لیں گے, تو آپ ہمیں سفر میں ساتھ رہنے کی اجازت عطا فرما دیں. اور حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ شیخ کے ساتھ کبھی کبھی سفر بھی کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. حضر میں بھی فائدہ, سفر میں بھی فائدہ, کیونکہ شیخ کے احوال دیکھنے کا زیادہ موقع ملتا ہے. کیونکہ اور اس لیے حضرت عمر نے غالباً فرمایا تھا نا کہ اس آدمی کے معاملے میں کہ اس کے ساتھ تم نے کبھی سفر کیا, کیونکہ جب حضر میں ہوگا کسی کو سگریٹ پینے کی عادت ہے تو کہیں چھپ کے جا کر سگریٹ پی لے گا, لیکن سفر میں ہوگا تو کھل ہی جائے گا پول, پھر کہے گا یار بتانا مت. چلو فرمایا کہ شیخ کے احوال دیکھنے کا موقع ملتا ہے, جو عادت ہوگی سامنے آ جائے گی. بہرحال بزرگوں نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ اپنے شیخ کے ساتھ سفر کرنا چاہیے, اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. حضرت فرماتے اس کی وجہ یہ ہے, حضرت نے ایک شعر پڑھا, مانا کہ بہت کیف ہے حب الوطنی میں, حضرت کا ہی شعر ہے, مانا کہ بہت کیف ہے حب الوطنی میں ہو جاتی ہے تیز غریب الوطنی میں. کہ گھر میں رہنے کا مزہ تو ہے لیکن شیخ اللہ کے نام پر گھر سے بے گھر, مرید اللہ کے نام پر گھر سے بے گھر. فرمایا پہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور مہربانی خاص توجہات دونوں پر ہوتی ہے. تو حضرت پھلپوری نے اجازت لی, خواجہ عزیز حسن مزدور رحمۃ اللہ علیہ دوسرے حضرات بھی تھے, تو ان کی حضرت کی سے اجازت لے کر یہ بھی ہم سفر ہو گئے. ریل گاڑی میں حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ سے سر پہ تیل مالش کر رہے تھے حکیم الامت کے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ رستے میں ایک اسٹیشن آیا تو تمام لوگ وہاں کچھ خواجہ صاحب وغیرہ دوسرے ہزار اترے, اور وہ ہرے ہرے چنے جس کو ہولے بولتے ہیں وہ انہوں نے خریدے اور وہ کھانے لگے. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ان حضرات سے خواجہ صاحب دوسرے حضرات سے فرمایا کہ بھائی مولوی عبد الغنی میرے سرپرست ہے. سرپرست کیا؟ دیکھیے ان کے دونوں ہاتھ مشغول ہیں, خواجہ صاحب آپ ان کو کھلائیے, آپ لوگ چھیل چھیل کر ان کو کھلائیں. اب حضرت یہ کہ عالم یہ حضرت پھلپوری سر پہ تیل کی مالش اور علماء اور دوسرے حضرات چھیل چھیل کر ان کو کھلا رہے ہیں شیخ کو. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ یہ منظر دیکھتے رہے. تھوڑی دیر بعد جب یہ منظر دیکھا تو فرمایا اللہ اللہ. حضرت نے ایک مصرع پڑھا, جس کا حاصل اور مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ کے کام میں لگو تو اللہ تعالیٰ تمہارے کام کروائے گا، تم اللہ کے کام میں لگو تو اس کا نتیجہ ہوگا کہ وہ تمہارے کام، دیکھو ان کے ہاتھ شیخ کے سر پر مالش تو مریدین ان کو چھیل چھیل کر کھلا رہے ہیں. اور ایک بات وہاں پر اور فرمائی، فرماتے ہیں کہ حضرت پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ تمباکو کھاتے تھے، اور میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت نے مجھ سے خود فرمایا کہ میں تم لوگ تو تمباکو کھاتے ہو اتنا، ہم اتنا بھکوستے تھے. بھکوسنا یہ خاص وہاں کی لغت، کیسے کھاتے تھے مٹھی بھر کے گویا. اور فرماتے ہیں کہ میں حضرت کے سر پر تیل مالش کر رہا تھا، حضرت حکیم الامت تھانوی میرے شیخ نے سب مجھ کو اتنا فرمایا کہ تمباکو دماغ کو نقصان پہنچاتے ہیں. بس فرمائے وہ جملہ تھا لائق مرید تھے، بس وہ ایک جملہ شیخ کی زبان سے نکلنا تھا. فرماتے ہیں اسی وقت میں نے سب تمباکو چھوڑ دیا. فرمایا میرے مرشد نے یہ ہے وہ لائق. اور فرمایا کہ حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت بھی ایسی تھی، میرے شیخ فرماتے کہ میں نے روئے زمین پر ایسی عاشقانہ عبادت کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. کہ فرمایا کہ جیسے بھوکا مزیدار چٹپٹی بریانی پر ٹوٹا پڑتا ہے، حضرت پھولپوری ایسے عبادت کرتے تھے. رات کے 3 بجے حضرت کی عبادت کا آغاز ہوتا تھا اور 8 گھنٹے عبادت فرماتے تھے. 12 رکعت تہجد، ہر 2 رکعت کے بعد رونا، سجدے میں رونا، 5 پارہ تلاوت، کبھی کبھی 10 پارے تلاوت. اور فرمایا جب تلاوت کرتے تھے ہر 10-20 رکعت کے بعد اللہ کہہ کر نعرہ مارتے تھے. 12 تسبیح، مناجات مقبول روزانہ پوری، قصیدہ بردہ پورا. فرمایا 8 گھنٹے عبادت کرتے تھے. حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ کی بات سنائی حضرت نے، فرمایا ایک مرتبہ حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ کو بخار ہو گیا، 104 بخار، آہ آہ کر رہے ہیں نڈھال اور کمزور. اچانک مجھ سے فرمایا، میرے شیخ فرماتے کہ اچانک مجھ سے فرمایا کہ حکیم اختر مجھے مسجد لے چلو محراب پہ. فرماتے خیر میں نے وہاں گدا لگایا، تکیے لگائے اور حضرت کو لے کر وہاں بٹھا دیا، سہارا دے کر لے گیا بٹھا دیا. فرمایا لاؤ میرا قرآن پاک، لاؤ میری مناجات مقبول، قصیدہ بردہ، تسبیح لا کر دو. اور فرمایا اس بخار کی حالت میں حضرت نے اپنے تمام معمولات پورے کیے. اور میرے شیخ فرماتے جب معمولات پورے کیے تو آنکھ میں آنسو آئے، رونے لگے اور روتے ہوئے فرمایا کہ میرے شیخ تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے ہیں. اللہ میرے شیخ یہ بات سنا کر روتے ہوئے فرمانے لگے، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے مشائخ، اپنے بڑے، اپنے پیر، اپنے مرشد کی بات پر جان تک فدا کر، یہی تو چیز تھی جنہوں نے ان کو بڑا بنایا. اور آج ہم 10 تاویلات کرتے ہیں. صحابہ کو دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ کھڑے تھے، فرمایا اجلس، جوتیوں میں تھے وہیں بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا یہ آپ کے لیے نہیں، اندر والوں کے لیے تھا. فرمایا مجھے نہیں پتا کہ حکم کس کے لیے تھا، بس میرے کانوں نے یہ الفاظ نبوت سنے کہ اجلس بیٹھ جاؤ، میں وہیں بیٹھ گیا، تاویل نہیں کوئی. یہی وہ چیز تھی کہ ان کے متبعین، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متبعین میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نکلے کہ امام اعظم کے نام سے کہلائے. یہ در حقیقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اتباع تھی، وہ اخلاص تھی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ظہور میں آئی. یہ اخلاص انہی کا ہے کہ آپ کا وہ جو امام صاحب نے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کوفے بھیجا تھا، وہ محنت تھی کہ جس کا ظہور عالم کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہوا. در حقیقت اس کا کٹ آؤٹ جا کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. لہذا اسی نسبت اتحادی کے متعلق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں یہ بات لکھی ہے کہ امام صاحب کے بارے میں کہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ اپنے استاد امام حماد کی نقل تھے، کاپی تھے، اور امام حماد رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی نقل اور کاپی تھے. اور امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ کی نقل الکافی تھی، اور حضرت علقمہ اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی نقل الکافی تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ کان اشبہ بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ آپ کی شباہت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی شباہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی. یہ گویا صوفیہ کی نسبت اتحادی ہو گئی. کہ یہ صوفیہ کہاں سے لے کر آتے ہیں، کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ کان اشبہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور، اگر آج اللہ تعالیٰ کسی استاد کا نسبت مرید شاگرد میں، پیر کی نسبت مرید میں منتقل فرما دے تو کیا تعجب ہے. ایک شعر یاد آ گیا، بس کوئی وجہ ہو یا نہ ہو، بس حضرت کا شعر یاد آ گیا کہ دیکھ کر اپنے قصور کو اور ضعف بندگی، دیکھ کر اپنے قصور کو اور ضعف بندگی، آہ و فغاں کا آسرا لیتی ہے جانے ناتوا. کہ اپنے بندگی کے اندر جو کمی، اپنی ضعیفی، اپنی کمزوری، اس کو دیکھ کر بس اللہ آہ کے سوا، فریاد کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، ہماری کمزور جان کا سہارا آہ و فغاں ہے. دیکھ کر میرے اشک ندامت ابر رحمت کی بارش ہے جامع. یہ بارش پر سے یاد آیا تھا. دیکھ کر میرے اشک ندامت ابر رحمت کی بارش ہے جامع. دادا جیسے اللہ تعالیٰ کہ رحمت کے بادل وہاں بارش برسا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے بزرگوں کے، ہمارے مشائخ، ہمارے علماء کے صدقے میں ہماری جانوں پر بھی اپنی رحمت کے بادل برسا دے. اور بادل جب برستا ہے میرے دوستو تو زمین میں سبزہ اگتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بادل جب برستے ہیں تو دل میں اچھے اخلاق، اچھے اعمال، تعلق مع اللہ کا سبزہ اگتا ہے. تو میرے پیارے دوستو، دین کا کام اللہ تعالیٰ جس کو انتخاب فرما لے، لہذا ہر آدمی دین کا کام نہیں کر سکتا، لیکن جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ لگ جائے، یہ آسان طریقہ. اللہ کے لیے کیا تعجب کہ پھر کام میں لگا دے. جیسے میں نے اپنے شیخ کی بات عرض کی کہ حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کی 17 برس خدمت کی، اور ایک بات اور بھی ہے کہ حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ نے میرے شیخ کو خلافت نہیں دی تھی. حضرت کے 7 خلفاء ہیں جن میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے کراچی کے بزرگ وہ بھی تھے، اور حضرت ہردوئی کے مدرسے میں نائب صاحب کے نام سے وہ بھی تھے، اور مولانا حبیب نواب حبیب احمد صاحب شیروانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تھے. حضرت خلیفہ نہیں تھے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حضرت پھلپوری کو لوگ حضرت کی وجہ سے جانتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ دیکھو، خلافت یہ جنت کی ضمانت نہیں ہے اور دین کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. اگر خلیفہ اپنے بزرگ، اپنے شیخ، شریعت و سنت کے اصول پر عمل کرے گا تو اس سے دین کا کام ہوگا، ورنہ وہ یہ سمجھے کہ میں خلیفہ بن جاؤں مجھ سے دین کا کام ہوگا. تو میرے دوستو، دنیا تماشا دیکھتی ہے، ایک شیخ کے سینکڑوں خلفاء، دسیوں خلفاء، سینکڑوں خلفاء، بعض مشائخ کے تو ہزاروں خلفاء بھی تھے، لیکن اللہ تعالی نے دین کا کام کرنے والے یکے از ہزارہ شود انتخاب. مدرسے میں دورہ حدیث کرنے والوں کی کمی نہیں، ایک ہر برس میں ہزاروں علماء نکلتے ہیں، لیکن بات وہی ہے، انتخاب جس کی طرف سے ہوتا ہے، ان کی طرف سے کہ کس سے کام لینا ہے، کس کو کام میں لگانا ہے، یہ ان کی طرف سے انتخاب. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ماہر سے رابطہ کریں، جس طرح سے کنواں کھودنے کے لیے ماہر چاہیا ہوتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا پانی ہمارے قلوب کے اندر، ہماری جانوں کے اندر موجود ہے. جیسے زمین کے نیچے پانی ہے نا، بس اب پانی کہاں ہے، کس لائن پہ چل رہا ہے، کہاں کنواں کھودنا ہے، اس کے ماہرین ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ماہرین رکھے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا پانی موجود ہے، اس کو ذرا کھدائی کر کے باہر نکالنا ہے. اس لیے پہلا کام اپنے لیے رہبر کا، گائیڈ کا، مرشد کا، پیر کا، رہنما کا انتخاب کریں کہ کام کرنا کیسے ہیں. اس لیے میرے مرشد ایک بات فرمایا کرتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں جس کو سچا پیر مل جائے یہ اللہ تعالی کی رحمت خاصہ ہے، بہت بڑی رحمت. تو ماہر کا ملنا، رہبر، یہ سب سے پہلا کام. اس لیے میرے مرشد نے عجیب فرمایا، حضرت کی بات یاد آئی، حضرت کا سفر کنیا کا ہوا تھا، معرومی کے شہر ترکی کا، تو وہاں اس کے سفر نامے میں جو ملفوظات ہیں اس میں یہ بات ہے، فرمایا کہ دیکھو، اس کی مثال میں اپنے سے لیتا ہوں کہ اگر مجھے ڈھاکہ میں کسی جگہ جانا ہو، مان لو ڈھالکا نگر یا دھان منڈی مفتی صاحب کیا، تو پہلے میں منزل پر بعد میں جاؤں گا، پہلے رہبر کو تلاش کروں گا، کہوں گا بھائی کوئی آدمی ہے دھان منڈی جانے والا، رستہ جاننے والا. تو فرماتے ہیں اسی طرح جو اللہ کو پانا چاہتا ہے پہلے اللہ والوں کو تلاش کرے. در حقیقت اپنی منزل کے لیے رہبر کا تلاش کرنا منزل پر پہنچنا ہے، اور یہ منزل کے لیے فکر مند ہے. لہذا اللہ کے لیے اللہ والوں کو تلاش کرنا، ان سے اللہ کی محبت سیکھنا، یہ اللہ ہی کو تلاش کرنا ہے. اللہ والوں کی تلاش کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تلاش فرما دیا. اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشاں، اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشاں، تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں. اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشاں، تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں. اللہ فرمایا رہبر کو تلاش کرنا در حقیقت منزل کی تلاش ہے. اللہ کو تلاش کرنے کے لیے اللہ والوں کو تلاش کرنا، یہ اللہ ہی کو تلاش کرنا ہے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی نبر اللہ مرکدہ فرماتے ہیں، ان سے ملنے کی ہے یہی اکراہ، ان سے ملنے کی ہے یہی اکراہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کرتا. ارے بھائی مچھلی کھانی ہے تو اہل بنگال سے دوستی کرے نا، ایسی مزے مزے کی مچھلیاں ملیں گی کہ مزہ آ جائے گا. کبھی پلہ ہوگی کہے گا یہ پلہ تو ہے، اس کے ہم پلہ بھی تو دکھاؤ. ایک سے بڑھ کر ایک. وہ کیا پنگاش؟ ہاں. تو میرے پیارے دوستو، پتا یہ چلا کہ ہر چیز کے لیے اس کے چیز والے سے رابطہ کرتے ہیں. حضرت کا پھلپوری فرمایا کرتے تھے، سادہ سا جملہ، امرود ملتا ہے امرود والوں سے، مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے، کباب ملتا ہے کباب والوں سے، کپڑا ملتا ہے کپڑا والوں سے، اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. اب فرمایا اس شیخ کی صحبت میں کیا کریں. اب وہ کنواں کھودنے کے سٹیجز اور درجے، اب شیخ نے معمولات بتا دیے کہ بھائی یہ تمہیں کرنا ہے، گناہ چھوڑنے ہیں. لہذا جب سالک شروع میں سنت پر عمل کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے، شیخ کے بتائے ہوئے تلاوت کرتا ہے کہ اتنا تلاوت کرو، معمولات کرتا ہے، کچھ دن بعد کہتا ہے حضرت مزہ نہیں آ رہا، اور ایسا لگتا ہے میں ڈھکوسلے بازی کر رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں، نہ نماز میں دل، نہ سنت میں دل، نہ ذکر میں دل، نہ تلاوت میں دل، کسی چیز میں مزہ ہی نہیں آتا، بس ایسا لگتا ہے کہ میں بس وقت پورا کر رہا ہوں. شیخ فرماتے ہیں بیٹا گھبراؤ مت. حضرت حاجی صاحب کی بات یاد آ گئی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی شخص نے کہا کہ حضرت اللہ اللہ کرتا ہوں کوئی فائدہ ہی نظر نہیں آتا. اصل میں ہم لوگوں کا بھی ایک مزاج ہے کہ گویا ہم اللہ اللہ کریں نا تو اس کے بعد اللہ اللہ کیا اڑے، اور اڑ کر ڈھاکہ سے سعودی عرب پہنچ گئے. اب اس کے بعد اس کو دیکھا، پھر ستون کو دیکھا، یہ سونے کا ہو گیا. زمین میں گھسے یہاں سے گھسے کہیں اور نکلا، ہوا میں اڑنے لگ گئے. تو میرے پیارے دوستو، اللہ کے نام کا یہ فائدہ نہیں ہے، اس کو فائدہ نہیں بولتے. یہ تو بالکل ہی ایسی چیز ہے کہ جس کو ہمارے بزرگوں نے فرمایا غیر مقصود، خواب نظر آ جائیں کہ ہم خوابوں میں اڑ رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کے رضا اور خوشی کی علامات میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ ایسی چیز ہے، بزرگوں نے حالات لکھے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ایسے ایسے ہندو جوگی تھے جو سارا سال زمین کے اندر رہتا تھا، عجیب سالہ تھا، سال میں ایک دفعہ نکلتا تھا. ہمارے چشتی بزرگ ہیں شیخ جلال الدین تھانے سری رحمت اللہ علیہ، حضرت کی ایک عجیب واقعہ لکھا، اور متبع سنت ایسے تھے کہ ایک مرتبہ شدید بیمار تھے، خادم دوا پلانے لگا، بستر پر تشریف فرما تھے، خادم دوا پلانے لگا، آپ فوراً بستر سے نیچے اتر آئے اور فرمایا کہ بستر پر کھانا پینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اتنے متبع سنت بیماری کی حالت میں. تو وہ جو ہندو جوگی ان کے قریب تھا، تو وہ ہندو جوگی سارا سال زمین میں رہتا تھا، سال میں ایک دفعہ نکلتا تھا زمین سے باہر، اور ظالم کیا کرتا تھا، یہاں سے وہ کیا کرتا تھا، ادھر سے گھستا تھا زمین میں اندر سفر کر کے دوسری طرف سے نکلتا تھا، اور اس کے اس منظر کو دیکھ کر کمزور عقیدے والے مسلمان وہ ہندو ہو جاتے تھے، اور وہ ایک میلہ لگتا تھا. حضرت کو پتا چلا ان اللہ والوں کا مزاج نہیں میلوں میں جانے کا، لیکن صرف مسلمانوں کے عقیدے کو بچانے کے لیے حضرت تشریف لے گئے. اب اس ہندو نے اپنا تماشا شروع کیا کہ زمین کے اندر گھسا ایک طرف سے، جیسے ہی گھسا تو جہاں نکلنا تھا وہاں حضرت تھا، جلال الدین رحمۃ اللہ نے اپنا پاؤں رکھ دیا. اب وہ نہ ادھر سے نکل سکا نہ ادھر سے نکل سکا، اور وہیں جہنم رسید ہو گیا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ایسے ہی ہندو تھا، وہ سارا زمین میں رہتا تھا، سال میں ایک دفعہ نکلتا تھا. ایک مولوی صاحب کو، بعض مرتبہ مولویوں کو بھی تماشا دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، کیا ذرا ہم بھی کوئی میلہ تماشا دیکھیں. ایسے ایک طالب علم تھا، نماز پڑھایا کرتا تھا، کہیں فضل سے پڑھتا تھا، ساتھ میں نماز پڑھاتا تھا، تھا فلموں کا شوقین. ایک دفعہ نماز پڑھا کر فارغ ہوا، منہ پہ کپڑا ڈالا، سینما پہنچ گیا. اب وہ بیٹھا تھا، فلم چل رہی تھی، بیرا ویٹر آیا اور اس کے لیے برگر اور پیپسی کے، یہ لیجیے جناب آپ کا آرڈر. میں نے تو آرڈر نہیں دیا. نہیں نہیں آپ کا ہے، لکھا ہوا ہے سر، یہ دیکھیں. نہیں نہیں میں نے تو نہیں بولا. اب یہ بھینس چل رہی ہے، پیچھے سے آواز آئی، مولوی صاحب لے لیجیے، میں نے بھجوایا. تو میرے پیارے دوستو، اب عالم کیا ہے، کرکٹ میچ دیکھنے کے اتنے شوقین ہیں، سلام پھیرتے ہی مقتدی کو کہیں گے ہم ہی آتشی، میں بھی آؤں گا. وہ بھی گھر جا کے کہتے ہیں بیوی سے، جلدی سے ذرا پلہ مچھلی پکا لے، روہو مولوی صاحب آ رہے ہیں، برکت ہو جائے گی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے، مولوی صاحب ٹی وی دیکھنے میں کیا حرج ہے، کراچی کی بات ہے نا. میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے. میں نے کہا ایک مجھے بھی لا دو، تم اکیلے کیوں دیکھو، میں بھی تو دیکھوں نا. مسکرانے لگے. میں نے کہا لیکن پھر جا کر مفتیوں سے مسئلہ نہ پوچھنا کہ جو امام ٹی وی دیکھتا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے کہ نہیں. میں نے کہا بتاؤ مسئلہ پوچھو گے؟ ہاں پوچھیں گے. میں نے کہا اگر بری بات ہے تو جو مولوی کے لیے برا ہے وہ تمہارے لیے بھی برا ہے، اور اگر اچھی بات ہے تو تم تو انڈین فلمی اداکاروں کے ڈانس دیکھو، مولوی کیوں نہ دیکھے. جو تمہارے لیے برا ہمارے لیے برا، اب مسئلہ کیوں پوچھ رہے ہو بھائی؟ اگر بری چیز نہیں ہے تو مسئلہ حرج نہیں ہے تو کیا پوچھ رہے ہو، پھر کیوں پوچھ رہے ہو مسئلہ؟ اس کا مطلب کہ آپ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے. بس یہ ہے کہ مولوی کے کندھے پر رکھنا ہوتا ہے، وہ ہاں بولتے بس ہم چھٹی کریں. پھر آخرت میں مولوی کو پھنسا، اسی نے کہا تھا. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ ہندو جوگی تھا، زمین میں رہتا تھا، سال میں ایک دفعہ نکلتا تھا، اور اسی کے اس منظر کو دیکھ کر کتنے لوگ وہ ایمان سے پھر جاتے تھے. ایک مولوی صاحب کو بھی تماشا دیکھنے کا شوق ہوا، کہ ہم بھی دیکھیں. اور وہ ہندو ایسا تھا کہ بس جسم پر ہڈی ہڈی کھال برائے نام، اور اس کی پلکیں ایسی بالکل لٹکی ہوئی، عمر رسیدہ یعنی بہت بوڑھا، مشقت محنت مجاہدات. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا والذین جاہدوا فینا، قید لگائیے فینا کی، میرے لیے ہو مجاہدہ. اب دیکھیں نا، ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے صبح سحری کا وقت سے لے کر غروب تک، اب اس کی مشقت ہے، اور ایک آدمی روزہ رکھا کہ میں ایک سحری سے لے کر آئندہ سحری تک روزہ رکھوں گا، محنت اس کی زیادہ ہے نا، لیکن چونکہ غلط طریقے پر ہے اور شریعت کے خلاف ہے، اس کو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ جوتے پہ لیں گے. یہ سمجھے گا مجھے انڈے ملیں گے، انڈا ملے گا اور مرنڈا ملے گا، اس کو ڈنڈا ملے گا. کیوں؟ اصول پر نہیں ہے محنت. تو مشقت کا ہونا یہ کافی نہیں ہے، اصل یہ کہ مشقت صحیح اصول پر ہو، اور اگر بغیر مشقت کے اصول پر کام کرے تو انشاءاللہ اس کے لیے ثبت الاجر انشاءاللہ تعالی. لہذا مشقت نعمت ہے، یعنی مشقت سے پرا بھی مانگی گئی کہ اللہ تعالیٰ آسانی دے، عافیت دے، راحت دے، لیکن ہو جائے تو اللہ کے لیے ہو. خیر وہ ہندو جوگی یہ بھی مشقت بڑی ریاضتیں کرتے. ارے میاں وہ چھوڑو، شندری سے سیٹنگ کرنے کے لیے کتنی مشقت کرتے ہیں، مہیلا سے لا محالہ کام کر ڈالتے ہیں، لیکن مشقت تو ہے، نتیجہ کیا ملے گا؟ کتنی مشقت کرتے ہیں اللہ، کہ سفر کر کے جا رہے ہیں، پسینہ گرمی ساری چیزیں برداشت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. لیکن مشقت کا ہونا یہی مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں مثال ہے کہ ایک مزدور ہے بےچارا، مزدوری کرتا ہے، آخر میں اس کو 250, 300, 400 جو ملتا ہے، سارا دن پسینے، شیٹ صاحب ایئر کنڈیشن گھر سے نکلے، ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھے، ایئر کنڈیشن دفتر میں چلے گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 100,000 کما لیتے. تو لہذا کوئی یہ کہے کہ ایک آدمی پنکھے میں بیٹھ کر دین کا کام کرتا ہے اور ہم جو ہے وہ پھر پھر کر کام کرتے ہیں، تو میرے پیارے دوستو دیکھنا یہ ہوگا، ایک عالم ہے وہ دین کا بیٹھ کام کر بیٹھ کر رہا ہے، اور ایک غیر عالم پھر پھر کر کر رہا ہے. عالم کی محنت عالم کی محنت ہو، سمجھ لو سیٹ صاحب والی محنت ہے. تو میرے پیارے دوستو، اب وہ ہندو جوگی جو نکلا، اس کا ایسا ہولیا کہ بالکل لاغر کمزور، پلکیں ایسی گری دی، اس نے کیا کیا کہ اپنی پلکوں کو ایسے اٹھایا. اب وہ مولوی صاحب بالکل سامنے کھڑے تھے اور تھے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے بیعت. اصل بات جو بتانا چاہ رہا تھا، تو اس ہندو جوگی نے کیا کیا کہ اپنی پلکوں کو ایسے پکڑا، ہاتھ سے پکڑ کر کیوں اٹھایا، تو ایسے اٹھایا تو وہ مولوی صاحب کہتے ہیں مجھ کو ایسا لگا کہ اس کی آنکھ میں سے گویا کہ ایک روشنی نکلی اور سیدھا اس نے میرے دل پر آ کر اثر کیا، ایک مجھے جھٹکا لگا. مولوی صاحب کہتے ہیں ادھر مجھے جھٹکا لگا، ادھر اس ہندو کو جھٹکا ایک لگا اور وہ ہل گیا، اور اس نے کہا کہ سن لے، اگر تو مولوی رشید احمد کا اس کا مرید نہ ہوتا تو تیرے ایمان کی خیر نہیں تھی، یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے صدقے میں ان کس کے ہاتھ پر داخل ہونے والوں کی حفاظت اپنے کرم سے فرماتے ہیں. بڑی نعمت ہے میرے پیارے دوست. اب وہ شیخ سے شکایت کی، مزہ نہیں آ رہا، خاک ہے. شیخ فرماتا ہے نہیں گھبراؤ مت، آئے گا. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت اللہ اللہ کرتا ہوں، مجھے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو حکیم تھے، کیا حضرت کی تربیت کا انداز. فرمایا ارے میاں یہ کم فائدے کی بات ہے، اتنے بڑے مالک کا نام تیری زبان سے نکل رہا ہے، ارے یہ کم فائدے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد میں پہنچا دیتے، اپنا نام لینے کی توفیق، اپنی یاد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی، کتنے بڑے فائدے کی بات ہے. تو حضرت مزہ نہیں آ رہا، فرمایا شیخ فرماتا ہے بیٹا کیے جاؤ، گھبراؤ مت، کام کرو، تھوڑے دن ہوتے ہیں، اب اس کو ایسا چسکا لگتا ہے. اب وہی معمولات جس کو کہہ رہے ہیں مجھے مزہ نہیں آ رہا، ایک دن کوئی عذر آیا، کہیں چلا گیا، کوئی بات پیش آئی، اس دن معمول نہیں کیا. اب عالم یہ ہے کہ وہ مرید تڑپ رہا ہے، یار آج تو میرا ذکر نہیں ہوا، آج تو میرے معمولات نہیں ہوئے. اب وہ پریشانی بے چینی سے اس کا برا حال ہے، شیخ سے آ کر عرض کر رہا ہے کہ حضرت آج تو میرا حال ہوا. فرمایا تم تو کہتے تھے مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مزہ نہیں آتا، نفع نہیں ملتا، اب کیوں آیا؟ پتا چلا کہ نفع کا ادراک کس وقت ہوتا ہے؟ جب موقع آتا ہے. کبھی کبھی جو ہے تو عرف الاشیاء بھی ازدادیہ، کبھی کبھی چیز کی معرفت اور شے کا پتا چلتا ہے اس کے غائب ہو جانے سے اور اس کی ضد سے پتا چلتا ہے. بیوی کی نعمت اس وقت پتا چلتی ہے جب وہ کہتی ہے امی ششرال جائب ہو. تب وہ کہتا ہے ہائے جانے کا نام سن کے میرا دل دہل گیا، جانے کا نام سن کے میرا دل دہل گیا ہے، ظالم یہ تیرے منہ سے کیا نکل گیا. تو پتہ چلتا ہے نعمت جب زائل ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے اللہ اکبر کتنی بڑی ہمارے لیے وہ نعمت تھی. تو میرے پیارے دوستو اب وہ مرید پر دوسرا درجہ آتا ہے. پہلے تو کرتا ہے ایسا ریا کر رہا ہوں، دکھاوا کر رہا ہوں، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس بس شیخ نے بتایا چلو شیخ کی بات مانو، ورنہ میرے نہ ذکر میں فائدہ، نہ میرے پڑھنے میں فائدہ، نہ کچھ، بس میں ایسے ہی ڈھکوسلے بازی کر رہا ہوں. لیکن لگا رہتا ہے. لیکن ہمارے تبلیغی بھائی کیا کہتے ہیں، ارے میاں اللہ کی عظمت بیان کرو، تعریف بیان کرو، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کہتے رہو، ایک دن دل میں اتر جائے گی. ہمارے پیر بھائی ہیں وہ پاکستان میں بلوچستان کے رہنے والے، کہتے جب میں پہلی دفعہ جماعت میں گیا چار مہینے کے لیے، وہ خود قصہ سنا رہے نا، چھ ذرا بےچارے دیہاتی سے انداز کے، اور تو چار مہینے لگا کر ہم ریونڈ پہنچے. غالباً مولانا احسان صاحب انہوں نے کارگزاری کے لیے بلوایا، کارگزاری کے لیے کام کارگزاری سنانے لگے. تو مولانا نے فرمایا صبر، پہلے بتاؤ تم نے امیر صاحب کو کیوں مارا تھا؟ کہہ رہے ہم نے بات گھمائی اور پھر اپنی کارگزاری شروع کر دی. فرمایا خاموش، پہلے بتاؤ امیر صاحب کو کیوں مارا تھا؟ اب پھر کہتے بات گھمائی، پھر گھما کے اپنی کارگزاری سنایا. فرمایا نہیں، بتاؤ کیوں مارا تھا؟ ارے مولانا ایسے تھوڑی مارا تھا، مشورہ کر کے مارا تھا. کیسے ظالم نے مشورے کا بھی کیا استعمال کیا. تو خود اپنا قصہ مزیدار ہے. چلو یاد آ گئی، دن بھر ماشاءاللہ ہمارے علماء حضرات سب تھک جاتے ہیں، چلو تھوڑا سا خوش طبعی. وہ سناتے کہ کہا ایک دن ہماری مسجد کے امام صاحب نے مجھ سے کہا کہ دیکھو اذان دینی ہے تم نے، مؤذن ہے نہیں، میں ذرا مشغول ہوں، تھوڑی دیر میں آؤں گا، تم اذان مغرب ہو جائے تو اذان دے دے رہا ہوں. کہتے اچھا جب جماعت میں گئے نا پہلی دفعہ، تو امیر صاحب نے ہمیں کہا، میرے ایک ساتھی سے کہا کہ دیکھو تمہارا اثر کے بعد اعلان ہے، اور مجھ سے کہا کہ مغرب کے بعد اعلان ہے. کہا نا امیر صاحب کو بولا، ارے امیر صاحب ہم کو کیا پتا کیسے اعلان کرے گا، یار تم اللہ کے کھڑے ہو، سیکھو گے ایسے ہی تو سیکھو گے. کہتے اثر کی نماز ہو رہی تھی، دو رکعت ہوئی، اب دو رکعت ہوئی، اب اس کو سارے نماز میں کوئی اعلان کر، یار دو رکعت ہوئی تو کھڑا ہو گیا. دیکھا سب نماز پڑھے پھر بیٹھ گیا. اب اس کے بعد کہتا ہے کہ جب سلام پھیرا تو کھڑا ہوا. اڑے بھائیو دوستو بزرگو، ایک ضروری بات سنو، کل سے مغرب کا نماز عشاء کے بعد ہوگا. کیا اس کے تو پسینے چھوٹ رہے تھے بےچارہ گھبراہٹ میں. کہ اچھا امیر صاحب فوراً کھڑے ہوئے کہ نہیں بھائی، وہ بےچارا نیا آدمی ہے، کہ اثر کی نماز کے بعد کچھ دین کی بات ہوگی، آپ ہزار تشریف رکھے. کیا مغرب کا وقت آیا، میں امیر صاحب کے پاس گیا، اڑے امیر صاحب مغرب میں ہمارا اعلان کا ٹائم باری ہے. کہا بس کر رہنے تھے بھائی، اس نے مغرب کی نماز عشاء کے بعد پڑھائی، تو عشاء کی نماز فجر کے بعد پڑھائے گا. کہتے اس کے بعد وہ امام صاحب نے مجھ سے کہا کہ اذان دے دینا. میں نے اڑے مولوی صاحب ہم کو کیا پتا اذان کیا. ارے میاں اذان تو روزانہ سنتے ہو، دے دینا. اچھا اب کہہ رہے مائک کھلا، تھر تھر کام پر ہوں. اب کھڑا ہوا، اڑے اللہ اکبر اڑے اللہ اکبر اڑے اللہ اکبر اڑے اللہ اکبر. کب میں نے ایسی اذان دی؟ خود سنا رہے نا، ہنس رہا ہے، حضرت کو سنا رہا تھا. کہہ رہے جب اذان کے بعد جب میں نے پھر کے دیکھا پوری مسجد عورتوں سے، بچوں سے، مردوں سے، جو ساری زندگی مسجد میں نہیں آتے تھے، سب سے بھری ہوئی. امام دبائے کا دیکھ تیری اذان کی برکت سے سارا پورا علاقہ اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے آ گیا. کیا لوگ بھی کہہ رہے ہیں ارے آج تو بلوچی میں اذان ہوئی ہے. تو میرے پیارے دوستوں، جب انسان اب کام کرتا ہے مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا، لذت نہیں، لیکن عمل کرتا رہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے وہ جو لذت، وہ جو اللہ نے پوشیدہ رکھی ہے، وہ ضرور اس کو ملنا شروع ہوتی ہے. اور اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے، کبھی وہ معمول چھٹ جائے تب پتہ چلتا ہے کہ ہائے جیسے میری کوئی چیز، میری مرغوب اور پسندیدہ چیز کھو گئی ہے. پھر میرے شیخ فرماتے ہیں اب اس کے بعد، اب اس کی معمولات، نماز، ذکر، تلاوت، اس کا ایسا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے کہ فجر کی نماز ہو، جماعت سے نماز چھوڑنا یہ اس کے لیے ناممکن بن جاتا ہے. گویا کہ اب عبادت، وہ معمولات، وہ ذکر، وہ شیخ کی مجلس، وہ محفل، اب وہ اس کے لیے گویا کہ غذا بن گئی. اب وہ کہتا ہے، ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب یہ عالم اس شخص کا یہ ہے کہ یہ ابھی تہجد بھی پڑھ رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، شیخ کی مجلس میں بھی بیٹھتا ہے، تبلیغ میں بھی جا رہا ہے، لیکن ابھی گناہوں کا چسکا بھی لگا ہوا ہے کہ کبھی کبھی کسی پر نظر بھی ڈال لی، بھابھی سے پردہ نہیں ہے، کبھی کبھی ٹی وی بھی دیکھ لیا، کہیں شادی کا پروگرام ہوا رشتے داروں میں تو خالہ صاحب بہن کی خیریت بھی پوچھ لی کہ مونے آسن بھالو، خوب بھالو، یہ بھی چل رہا ہے. کبھی جھوٹ بھی بول لیا، کبھی گاہک آیا اس کو بھی کچھ گھما دیا، لیکن اس کے ساتھ فرماتے ہیں معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود اس کو ذکر میں، تلاوت میں بڑا مزہ آتا ہے. اور در حقیقت لوگ یہیں سے دھوکہ کھاتے ہیں. معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں ایک بات، عجیب بات فرماتے ہیں، جرا خا کا میں چو مجنو کنت، ابھی تو گھونٹ پی لیا ہے عبادت کا، جو تو گھونٹ اور لذت لے رہا ہے یہ مٹی ملا ہوا ہے. صاف گر باشد ندانم چو گنت، اگر تو صاف والی اللہ کی محبت کی شراب پیے گا تیرا کیا عالم ہوگا. ابھی گناہوں کے ساتھ اللہ تعالی کی نافرمانی کا جو تھوڑا تھوڑا تو چسکا لیتا رہتا ہے، اس کے ساتھ تجھے ذکر میں، عبادت میں اتنا مزہ آ رہا ہے. اگر تو گناہ چھوڑ دے، صاف فیصد اللہ تعالی کی نافرمانی چھوڑ کر اللہ تعالی کا فرما بردار بن جائے، پھر فرماتے میرے شیخ تم ایک دفعہ اللہ کا نام لوگے زمین سے لے کر آسمان تک تمہیں مٹھاس ہی مٹھاس معلوم ہوگی. فرماتے ابھی تو ہماری عبادت ممزوج بالاسم ہے، گناہوں کے ساتھ ملی بھی ہے کہ ہم عبادت تو کرتے ہیں، شیخ کے پاس جا رہے ہیں، تبلیغ میں جا رہے ہیں، بزرگوں کی صحبت میں پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے نفس کو بھی ذرا کچھ کچھ مزہ دیتے رہتے ہیں. روزانہ کا معمول نہیں، کبھی چلو ہفتہ آیا، آج ویکینڈ پہ جا رہے ہیں، چھٹی منا رہے ہیں، چلو آج ذرا خیر خیریت پوچھ لیں، تھوڑا سا تماشا دیکھ لیں گے. تو میرے پیارے دوستوں، میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں یہ شخص مٹی ملا ہوا پانی تو پائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کی صاف والی سے محروم رہے گا. اور فرمایا در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی نسبت اور تعلق محلہ سے محروم رہے گا. رمارومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تھوڑی سی ہمت اور کر لو، جہاں تم محنت کر کے یہاں تک پہنچ گئے، تھوڑی سی ہمت کے اور کر لو، شیخ پر اپنا حال ظاہر کر کے اس سے مشورہ کر لو، رہنمائی لے لو، اس گناہ کو بھی چھوڑ دو. فرماتے پھر دیکھو تمہاری نماز نماز ہوگی، تمہارا ذکر ذکر ہوگا، تمہارا سجدہ وہ سجدہ ہوگا کہ جس کو معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لے کے ذوق سجدہ پیشے خدا، کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ کرنے کی لذت ایسی ہے کہ خوشتر آیت از دو صد ملکت توڑا، کہ 200 ملک، ساری دنیا، سارے عالم کی بادشاہی سے جو تجھے نشہ ملے گا اس سے زیادہ نشہ ہمیں ایک سجدے کے اندر مل جاتا ہے. فرماتے تھوڑی سی ہمت اور کر لو، شیخ سے رہبری لے لو، رہنمائی لے لو، ہمت کر کے اس گناہ کی عادت کو بھی چھوڑ دو، کبھی کبھی کا وہ مزہ بھی چھوڑ دو. فرماتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھو اللہ کے نام میں کیا مزہ ہے، ذکر میں کیا مزہ ہے، نماز میں کیا لذت ہے. فرمایا وہ جو تھوڑی سی رکاوٹ ہے وہ بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کے قرب سے محروم رکھے گی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری جانوں کو 100% اپنا قرب، اپنا تعلق عطا فرما دے. اور میرے شیخ فرماتے ہیں نافرمانی کا، فرماتے ولایت صدیقیت اللہ کے قرب کا سب سے اونچا مقام ہے، اور نافرمانی کا ایک اشارے میں بھی اگر تم مبتلا رہے تو اللہ کی دوستی اور ولایت سے محروم رہو گے. فرمایا ہمت کر لو، شیخ سے وہ درد دل لے لو، اللہ والوں سے وہ تعلق حاصل کر لو کہ جس سے ہر گناہ کو چھوڑ دو. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کے نام کا کیا مزہ، ایک ایک سنت میں کیا مزہ. فرمایا پھر دیکھو دین میں کیا لذت اور مٹھاس ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. دعا کر لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحابه وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا الله اپنے کرم سے يا الله ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. اور یا اللہ میرے شیخ کا یہ مضمون محبت اور یہ جو مضمون معرفت ہے ہمارے قلوب میں، ہماری جان میں داخل فرما دیجئے. یا اللہ اس مضمون پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آپ اپنے کرم سے سچا رہبر، سچا پیر اور مرشد ہم سب کو عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ آپ نے اپنے کرم سے جن کو عطا فرمایا، یا اللہ ہم لوگوں کو یا اللہ اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرما. اور اپنے شیخ، اپنے مشائخ، اپنے بزرگوں کی صحبتوں کے صدقے میں ہم سب کو نسبت مع اللہ کا موتی عطا فرما. ہمیں اپنے ولی اور دوستوں میں شامل فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ولایت صدیقیت کا انتہائی مقام عطا فرما. یا اللہ ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہے یا اللہ اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ اپنا وہ خاص فضل، وہ خاص رحمت اور اپنی مشیت یا اللہ ہمارے شامل حال فرما جو تزکیے کے لیے معین اور مفید ہے. یا اللہ آپ اپنے کرم کے صدقے میں، یا اللہ اپنی جس تجلی کے صدقے میں آپ گناہگاروں کو ولی اللہ بناتے ہیں. یا اللہ آپ اس تجلی کے صدقے اپنی رحمت کے وہ آبشار ہماری جانوں پر انڈیل دیجئے، ہم سب کو بھی اللہ والا بنا دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم سے شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ ہمارے کرم، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، ہم سب کو حلال روزگار، عافیت، فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے اور عطائے محبت کا ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ اور یا اللہ جن کو محبت حاصل ہے ان کے لیے بقائے محبت کا ذریعہ بنا، اور جن کی محبت کو بقائے ان کے لیے ارتقائے محبت کا ذریعہ بنا دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا